ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيها الإمام العادل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ جتنی دعائیں میں نے مانگی سب قبول ہو، یعنی آج تک میں نے جو دعا مانگی وہ سب قبول ہوئی، اور جو قبول نہیں ہوئی وہ درد دل سے نہیں مانگی، درد دل دل سے. کیونکہ آپ دیکھتے نا دعا مانگتے ہیں کیا نماز کے بعد دیکھتے رہتے ہیں کہ امام صاحب فارغ ہوئے نہیں ہوئے، اب امام فارغ ہوئے جلدی سے پھینکا پیچھے اور آگے بڑھ گئے. تو یہ دل ہے، اس میں دل کہاں سے ہوا؟ اس میں تو یہ دل ہے کہ امام جلدی جان چھوڑ دیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ آج تک جتنی دعائیں میں نے مانگی سب قبول، اور جو قبول نہیں ہوئی وہ دل سے نہیں مانی. اسی لیے بزرگوں نے حضرت فرمایا کہ اگر انسان دل سے درد سے تڑپ سے مانگے تو کیسے نہیں دعا قبول ہوگی، اور پھر اس میں سنت طریقہ سیکھ لینا چاہیے کہ دعا مانگنے کا سنت طریقہ کیا ہے. ہم کس طریقے سے بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں. اے پرانی چڑیوں ذرا ہم کو بتاؤ کہ اللہ رب العزت سے فریاد ہم کیسے کریں کہ میں تو نیا گرفتار ہوں، نو گرفتار ہوں، نیا گرفتار ہوں. بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں. لہذا دعا کا سنت طریقہ سیکھ لینا چاہیے، دعا کا سنت طریقہ وہ میں پیش کرتا ہوں اب آپ کے سامنے، کہ ہاتھوں کو کیسے رکھیں، کہاں رکھیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ایسے قبلے کی طرف، آسمان کی طرف. تو ہاتھوں کی ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، ایسے نہ ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور چہرے کی طرف بلکہ ایسے، کیونکہ جس مولا سے مانگنا ہے، آسمان والے مولا سے مانگنا ہے، تو اس کو بھی اسی کی طرف بنائے، ایسے ہے نا بابا، ایسے یوں نہیں، یہ ایسے. اور کسے بٹن نمبر دو کے سامنے، ایسے سینے کے سامنے ہو، نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، سینے کے سامنے ہو، اور تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو اس میں، تھوڑا سا اس میں فاصلہ بھی ہو، تاکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ ایسا فاصلہ ہو جیسے ہی کوئی بڑی چیز پکڑنی ہوتی ہے تو یوں نہیں پکڑتے، تربوز اگر پکڑنا ہو تو تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے نا صاحب، ایسے پکڑنا پڑتا ہے. لہٰذا اللہ سے تربوز مانگو، چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ مولا سے کیا مانگو؟ مولا تو سب سے بڑا ہے، اس سے سب مانگو، چھوٹی چھوٹی چیز بھی مانگو، بڑی چیز سے بڑی بھی چیز مانگو. اسی لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے بادشاہت بھی مانگو، اللہ سے بادشاہت مانگو اور راضی رہو فقیری پر. اگر اللہ فقیر رکھے تو کہے اللہ آپ کی مرضی اس میں چونکہ ہے ہم فقیر رہیں گے. مانگو کباب اور بریانی اور راضی رہو چٹنی روٹی پر، مانگنا اور ہے اور راضی رہنا اور چیز ہے. کیونکہ مانگا اللہ نے نہیں دیا، اللہ جانتا ہوگا کہ ہم اس کے اندر اگر ہم کو مال مل گیا تو پھر جو ہے بدمعاشی شروع کر دیں گے، اللہ کی نافرمانی شروع کریں گے، اس لیے بعض مرتبہ اللہ مال نہیں دیتا. اور کیا حکمت ہے اللہ جانتا ہے اس کو، جو بھی حکمت ہے اللہ کے اس کے علاوہ کوئی نہیں، علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ مولا جانتا ہے کہ اگر اس کے جیب میں ابھی تو 2 روپیہ نہیں ہے، اگر جیب میں 2 روپیہ آ جائے گا نسوار کھائے گا. تو لہذا اللہ تعالیٰ، اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ مانگو کباب بریانی، بادشاہت مانگو اور راضی رہو فقیری پر، جو اللہ دے دے وہ اس وقت مانگو تو کہو کہ اللہ ہم کو بادشاہت دے، ہم کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گھر کا بادشاہ بھی نہ بنائے کوئی بات نہیں، کہو کہ اللہ آپ نے ہم نے مانگا تھا لیکن آپ جس حال میں ہم کو رکھیں وہ ہمارے لیے سب سے بہترین حال ہے، لیکن ہم آپ سے مانگیں گے، صحیح نا. تو لہذا ایسے دو ہاتھوں کو سامنے اور ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو اور سینے کے سامنے ہو، نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، سینے کے سامنے، اور تھوڑا سا فاصلہ ہو، تھوڑا سا فاصلہ تاکہ تربوز پکڑنے میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ کی جو عنایتوں کا تربوز ملے تو اس کو بڑا ہو، بڑی چیز. اچھا اس کے بعد دیکھو ایسے دیکھو کر کے اور کرو، اب کرو، دیکھو یہ ہو گیا نا، ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا. یہ دیکھو سنت طریقہ ہو گیا، یہ بالکل سنت ثابت سنت جو طریقہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایسے. اور اس کے بعد یہ امید رکھو کہ میرا مولا میری دعا کو قبول فرمائے گا، یہ امید بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول کریں گے. اور پانچویں یہ کہ جب دعا مانگ چکے تو دعا مانگنے کے بعد جو نعمت ملی اس کو ہم نے اللہ پر آنکھوں پہ رکھ لیا، ایسے پھر لو چہرے پہ یوں کرتے نا ایسے، تو گویا کہ جو ملا وہ پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. بتائیے صاحب، اللہ نے جو نعمتیں ادا کی، جو نعمتیں عطا فرمائی ہم کو، جو نعمت اللہ نے دی اس کو ہم نے پیٹ پیچھے پھینک دیا، پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ارے تمہیں نے تو نہ لیا اس کو، اللہ نے تو دیا تم نے نہ لیا، تم نے تو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ ہے نا بھائی. تو لہٰذا جب جو نعمت ملے اس کو اپنے سراغوں پہ ایسے پھیر لے کہ جیسے جب بادشاہ کوئی چیز دیتا ہے تب کیا کرتے ہیں، اگر گر بھی جائے، گر بھی جائے تو اٹھا کے صاف کر کے کھا لے گا. اگر بادشاہ کوئی بادام دے دے یا کوئی چیز دے دے تو اگر زمین پہ گر جائے کیا کرے گا، صدر کیا کرے گا، صاف کر کے کھا لے گا نہیں کھا لے گا، یا اس کو پاؤں کے نیچے پھینکے گا؟ یا اسی لیے تو قاعدہ ہے کہ ایسی چیز جو اٹھا کے کھا سکتا ہے جس کو صاف کر کے اس کو کھا لے جس میں جراثیم کے لگنے کا اندیشہ نہ ہو. اب اگر ایسا سالن گر گیا کہ جو صاف ہی نہیں ہو سکتا وہ ماس ہے، صحیح ہے نا. ایسی چیز جو صاف نہیں ہو سکتی اس کو نہ کھائے، لیکن کتنی ایسی چیزیں جو صاف کر کے کھائی جا سکتی ہے. اب اس کو کیا کرتے ہیں کہ اب جیسے اگر بوٹی گر جائے تو اس کو پاؤں سے ڈھونڈتے ہیں، پاؤں سے دور پھینک دیتے ہیں. استغفر اللہ، رزق کو پاؤں لگانا بہت بڑی وہ ہے کہ ہم 7 پشتوں کے نواب ہیں، ہماری 7 نسلیں نواب ہیں، تو اس لیے پاؤں لگاتے ہیں. تو لہٰذا اس صورت میں یہ کرے، بوٹی کو اگر مٹی لگ جائے تو اس کو پانی سے دھو کے کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا؟ لہٰذا بوٹی اگر گر جائے اس کو پانی سے دھوئے اور کھا لے، کون اس کو وہ کہتا ہے؟ ہاں اگر سالن ہی گر گیا یا کھیر کھا رہا تھا کھیر گر گئی، اب کھیر کو صاف کرنا مشکل ہے، اس کو دھو بھی نہیں سکتا کیونکہ دھوئے گا تو سب بہ جائے گا. تو لہٰذا آپ کو مجبوری ہے، لیکن اس کو بھی پاؤں نہ لگائے، رزق کا ادب کرے، رزق کا ادب کرے، اس کو بھی پاؤں نہ لگائے. یہ تو ہو گئی دعا کے طریقہ ہاتھ کا. اب اس میں کیا کرے، جب ہاتھ اٹھائے تب یہ کرے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے کہ اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہی تو ہم کو رزق دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں آپ نے ہم کو پیدا کیا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ آپ کتنی نعمتیں دیتے ہیں، لہذا مجھ کو بھی یہ نعمتیں دیجیے. ثناءُل کریمی دعاؤں، ثناءُل کریمی دعاؤں، کریم کی تعریف کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ایک کچھ تعریف ہے. جیسے ایک شخص کسی معصور و سخی اس کو جا کر کہے کہ صاحب آپ بہت سخی ہیں، آپ غریبوں کو کپڑا بھی دیتے ہیں. تو کہے گا اچھا، تو کہے گا اچھا لاؤ بھائی ایک کپڑا لا کے دو اس کو. ہوگا کہ آپ غریبوں کو پھل بھی دیتے ہیں، کہا لاؤ بھائی پھل لاؤ اس کو پھل بھی دو. مانگ نہیں رہا لیکن سب تعریف کر رہا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ پھل بھی دیتے ہیں، کہا لاؤ بھائی پھل دو اس کو، کہا آپ غریبوں کو کپڑا دیتے ہیں، لاؤ بھائی اس کو کپڑا بھی لا کر دو، کہا آپ یہ بھی دیتے. تو مطلب کیا ہے، مانگ نہیں رہا لیکن یہ تعریف کرنا، یہ خود مانگنا ہے، یہ خود دعا ہے. اسی لیے کیا فرمایا بزرگوں نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہم تو سنا بیان کرو، یہ ہم تو سنا بیان کرنا یہ خود مولا سے مانگنا ہے، سنا کریمی دعا لہٰذا اللہ سے مانگے، اللہ سے باتیں کرے، کہے کہ اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم، درود شریف پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگوں اپنی دعاؤں کے آگے اور پیچھے، اپنی دعاؤں کے آگے اور پیچھے درود شریف لگا لو، کیونکہ درود شریف وہ دعا ہے جو قبول ہو چکی، جو قبول ہے، کیونکہ ہم درخواست کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کی بارش فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تو رسول پر سجود بھیج رہے ہیں، تو لہٰذا یہ قبول ہے نا، لیکن اس سے کیا ہوگا، جو دعا مقبول ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے کا مقبول حصہ لے لے اور پیچھے کا بیچ کا پھینک دے، ایسا اللہ کی ذات سے غیر ممکن ہے، لہٰذا جو دعا مقبول ہے تو اس کی برکت سے ساری کی ساری دعا لے لی جائے گی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا، ایک راجا تھا، ہندو راجا، عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا جو ایک بیٹا تھا وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، چھوٹا تھا، بہت نابالغ تھا، تو اس کے وزیر یہ چاہتے تھے کہ ہم بادشاہت اور اس کی جو راجا جو جگہ ہے گدی اس کو دلا دیں، لیکن اس کے جو چچا وغیرہ تھے وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. تب جو ہے اب وہ انہوں نے سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ عالمگیر کے پاس چلتے ہیں، عالمگیر سے سلطنت فرمان لکھوا لیں گے کہ بھائی بادشاہت اس کو دلا دو. تو وہ اب لڑکے کو بادشاہ لڑکے کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس. تو راستے پر اس کو کہتے رہے کہ دیکھو اگر بادشاہ یہ پوچھے تو یہ کہنا، اور فلاں بات پوچھے تو فلاں جواب دینا، اور فلاں بات پوچھے تو فلاں جواب دینا. جب سب ہو گیا اور دہلی دارالسلطنت جب قریب آ گیا تو لڑکے نے پوچھا کہ آپ نے مجھے اتنی ساری باتیں سکھائی ہیں، آپ نے مجھ کو اتنی ساری باتیں سکھائی ہیں، اگر ان باتوں کے علاوہ کوئی اور بات پوچھ لی تب میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جو آپ نے اتنی باتیں سکھائی ہیں، اگر ان باتوں کے علاوہ کوئی مجھ سے سوال پوچھا تب میں کیا جواب دوں گا؟ تب وزیر نے کہا کہ تو بہت ہوشیار ہے، تو اپنی بات کا جواب خود ہی دے دے گا. تو جب پہنچے تو بادشاہ اس وقت جو ہے تالاب کے اندر حوض میں غسل کر رہا تھا، بادشاہ عالمگیر. تو وہ لڑکے کو وہیں بلوا لیا کہ بھائی فلاں راجا کا بیٹا آیا، تو بادشاہ نے اس کو وہیں بلوا لیا، غسل کر رہا تھا لنگی باندھے میں، کیونکہ ہم تو اب ہمارے اپنے غسل کا قیاس نہ کریں کہ ہم تو جو ہے وہ باتھ روم میں جا کر پورے کپڑے اتار کے غسل کرتے ہیں، تو حوض میں تو کوئی کپڑے اتار کے تھوڑی غسل کرتا ہے، کپڑے پہن کے ہی کرتا ہے. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرا ابا مر گیا، تو میرے چچا وغیرہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اگر آپ وہ سلطنت کا جو ہے ہم کو دلا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ فرمانے شاہی لکھ دیں. تب عالمگیر بادشاہ نے کیا کہ اس کو دونوں بازو سے پکڑا، دونوں بازو سے پکڑ کر ایسے لٹکا دیا حوض میں، اور کہا میں تجھ کو نیچے پھینک دوں، میں تجھ کو نیچے پھینک دوں. تو وہ لڑکا ہنسنے لگا، وہ لڑکا ہنسنے لگا، تو بادشاہ نے کہا کہ عالمگیر نے کہ تو مجھے پاگل معلوم ہوتا ہے، جو رونے کی جگہ ہے وہاں پر تو ہنس رہا ہے، جو رونے کی جگہ ہے جو وہاں تو ہنس رہا ہے، تو مجھے پاگل معلوم ہوتا ہے، پاگل کو کوئی تھوڑی بادشاہ بناتا ہے. تو لڑکے نے کہا کہ حضور آپ مجھ سے بھی تو پوچھیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا اچھا بتا تو تجھے کیوں ہنسی آئی، کیوں ہنسا؟ اس نے کہا میں حضور اس لیے ہنسا کہ آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے، بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے، تو میرے دونوں بازو آپ کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، اور بادشاہوں کا تو اقبال اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی انگلی بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو ڈوبنے نہیں دیں گے، میرے تو دونوں بازو آپ کے ہاتھوں میں ہیں. بس بادشاہ نے کہا واہ، بس بادشاہ ہاتھ پڑا، خوش ہو گیا کہ یہ تو بہت ہوشیار ہے لڑکا. بس بادشاہ نے اس کیا کہ اپنی سلطنت اس کے نام فرمان جاری کر دیا اور اس کو بادشاہ بنا دیا. تو یہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی دعاؤں کے آگے اور پیچھے درود شریف کو شامل کر لو، درود شریف آگے اور پیچھے اپنی دعاؤں میں لگا دو تاکہ جب آگے اور پیچھے کا جو مقبول حصہ ہے وہ اللہ قبول فرما لے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بیچ کا جو ہے وہ چھوڑ دے لاگا کیا ہے؟ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں معلق رہیں گی جب تک تم درود شریف نہیں پڑھو گے اور درود شریف کی برکت سے یہ آسمانوں پہ اڑ کر چلی جائیں گی درود شریف کی برکت سے یہ آسمانوں پر دعائیں چلی جائیں گی اور تمہاری دعا قبول ہو جائے گی زیادہ یہ ہوگا نا دعا کا طریقہ اس کے بعد پہلے اپنے لیے دعا مانگے سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اگر نہیں تو آتی سمجھ میں تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ دے سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے دیکھو الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے جو ہر عالم کا پالنے والا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور روز قیامت کے دن کا مالک ہے اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے اور اس کے بعد جو اپنے لیے پہلے اپنے لیے دعا مانگے پھر اپنے ماں باپ کے لیے بیوی بچوں کے لیے اور پھر پورے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے پہلے اپنے لیے مانگنا یہ سنت ہے ہمیشہ دعا کے اندر اپنے کو مقدم کرے اور اپنے لیے دعا مانگے یہ سنت طریقہ ہو گیا نا یہ ہے دعا کا سنت طریقہ اب چونکہ کچھ لوگ بعد میں آئے اور مولوی صاحب ادھر آؤ نا کیوں دور دور رہیں گے حضور ساڈے کو لوگ ادھر آؤ نا ادھر آ جاؤ ہاں صاحب تم بھی قریب آ کے بیٹھو نا کیوں اتنی دور جاتا ہے اگر شوہر لاہور میں ہو یا تخار میں ہو اور بیوی جو ہے کراچی میں ہو تو کیسے بات بنے گی کیوں صاحب کیسے بات بنے گی دونوں کا قریب ہونا ضروری ہے نا تو دوبارہ کچھ بات ہے آپ لوگوں کی رعایت سے میں پھر پیش کر دیتا ہوں دعا مانگنے کا سنت طریقہ کیونکہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو دعا مانگی ضرور قبول ہوئی اور جو قبول نہیں ہوئی وہ میں نے دل سے نہیں مانگی تھی لہذا ہم لوگ دعا تو مانگتے ہیں کیا وہ خاصا ہاں ہاں وہی بتایا تھا لیکن ابھی ہماری سنو نا اپنی نہ سناؤ نا ابھی ہماری سنو بعد میں سنانا نا سب کو اپنے خاندان والوں کو دوستوں کو سب کو جا کے بتانا صحیح ہے نا ایک وقت میں دو نہیں بول سکتے نا ایک معاملے پر تب دو بادشاہ نہیں جمع ہو سکتے بتاؤ پھر کیا ہوگا دونوں کی لڑائی ہوتی رہے گی نا ہم بھی بولے گا تم بھی بولے گا کیسے کام چلے گا تو دعا کا تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ایک جو بھی میں نے دعا مانگی ضرور قبول ہوئی اور جو قبول نہیں وہ دل سے نہیں مانگی تھی درد سے نہیں مانگی تھی اور دعا مانگنے کا سنت طریقہ کیونکہ سنت طریقہ وہ طریقہ ہے جو مقبول ہے لہذا مقبول طریقہ جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہماری دعا کیسے مقبول ہوگی لہذا کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھیں ایسے ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو ہتھیلی کا رخ آسمان کی اور سینے کے سامنے ہو سینے کے سامنے اور تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو یہ فتاوی عالمگیری نے یہ لکھا ہے پانچ سنتیں دعا مانگنے کی فتاوی عالمگیری میں لکھی ہوئی ہے مولوی صاحب کو بتا رہا ہوں تاکہ حوالہ نوٹ کر لیں تو اور دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جیسے تربوز پکڑنا ہو تو ایسے تھوڑی پکڑتا ہے تربوز بڑی جو ہوتا ہے نا بڑا سا اس کو ادھر پکڑنے کے لیے تھوڑا فاصلہ چاہیے نا لگا ہو لیکن اتنا بھی فاصلہ ہو کہ سبھی نیچے گر جائے ایسا بھی نہ ہو تھوڑا سا فاصلہ رکھے اور اس کے بعد یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائیں گے امید ہو کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائیں گے یہ امید ضروری ہے اور اس کے بعد جب نعمت مل جاتی تب کیا کرتا ہے اس کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھ لیتا ہے ایسے یہ نہیں کہ آپ مانگا وہ ہم منتظر بھی رہتے ہیں امام کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے امام جلدی سے یہ آگے اور یہ پیچھے ایک ادھر پھینکا ایک ادھر پھینکا اس کے بعد چل پڑے تو بتاؤ اللہ نے نعمت تو دی لیکن اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم تو خاص پشتوں کے نواب ہیں ہم تو ساتھ کچھ ہماری نواب ہے ہم کو تھوڑی ضرورت ہے تو پھر یہ جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کیسے ملے گی پھر وہ کہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا یا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر صحیح ہے نا تو لہٰذا جو نعمت ملے اس کو کیا کرے اپنی سراخوں پہ رکھ لے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت ریل میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ مرغی کھا رہے تھے. مرغی مرغی کے نام سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مرغی بہت کھاتا ہے, مولوی کو مرغے بہت پسند ہیں, مرغے بڑے اڑاتا ہے. تو بھائی اصل میں میرے شیخ نے فرمایا کہ بات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے میں بھی تو مرغا کتنا بنتا ہے, وہ الجنس یمیل الجنس, اور الجنس کو اپنی جنس کی طرف ملال ہوتا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ بےچارا اتنا مرغا بنا تو سارے مرغے وہیں آ جاتے ہیں, اور پھر اپنے نفس کو بھی تو مرغا بنا کے رکھتا ہے کہ ہر وقت نفس کہتا ہے کہ عورت کو دیکھو, وہ کہتا ہے ہمیں دیکھوں گا, اس کو کہتا ہے چل مرغا بن, تو نے ایسی بدماشی والی بات کی, اور وہ کہتا ہے جھوٹ بولو نفس, تو کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا, چل مرغا بن, پھر میں اس کو مرغا بنا دیا. اب جب بار بار جب مرغا بناتا ہے تو سارے مرغے دیکھتے ہیں ہمارا دوست ہمارا مرغا تو یہاں پہ, تو سب خود ملنے آتے ہیں اس سے, تو لہٰذا مولوی کھاتا تھوڑی ہے, اللہ کھلاتا ہے اس کو, رزق تو اللہ دیتا ہے نا, تو اللہ کھلاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ, اسی لیے دیکھو اور لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی دعوتیں بڑی ہوتی ہیں, مولویوں کی دعوتیں بہت ہوتی ہیں, ہے نا کیوں صاحب؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھو حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے علماء کا علم, امت کے علماء کا رزق کو پھیلا دے. یہ دعا تو امت پر احسان ہے, یہ دعا اصل میں امت پر احسان ہے. تو لہٰذا مولوی جو دعوت کھانے جاتا ہے اصل میں اپنا رزق کھانے جاتا ہے, جو رزق ہے جو اللہ نے اس کا مقدر تھا وہ رزق کھانے جاتا ہے. اور یہ ہماری ماں کا ہم پر احسان ہے, کیوں؟ کیونکہ جب کوئی دعوت کھانے جائے گا تو خاموش تھوڑی بیٹھے گا, وہ ضرور بے ضرور کوئی دین کی بات سنائے گا. یہ ہماری ماں نے یہ دعا اسی لیے دی تھی تاکہ امت جو ہے وہ علماء سے محروم نہ رہے, ورنہ اگر مولوی کہیں جائے گا نہیں اپنے گھر میں روٹی ہر وقت کھاتا رہے گا تو پھر دوسرے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے. کل ہمارے ایک دوست افغانی وہ ہم کو لے گئے اپنے ساتھ کہ چلو صاحب ہم آپ کو جو ہے کھلائے سیخ کباب کھلائے انہوں نے ان کو صاحب. تو جب میں وہاں پہنچا تو دفتر خان بچھا ہوا تھا, اور یہ ان معمول ہوتا ہے کہ مہمان کے اکرام کے لیے گدی بچھاتے ہیں گدا, اور یا گدی اس پہ چادر وادر بچھاتے ہیں. تو جب میں گیا تو دیکھا دسترخوان نیچے تھا اور بیٹھنے کی جگہ اوپر تھی, دسترخوان نیچے اور بیٹھنے کی جگہ اوپر. تب میں مجھے اپنے شیخ کی بات یاد آئی, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو یا تو یوں کرو کہ دسترخوان کو بھی اوپر برابر سطح پہ لگا دو گدے پر, یا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس گدے کو اٹھا دو, اس گدے کو اٹھا دو, کیونکہ رزق اللہ نے ہم کو رزق کا محتاج بنایا, اور رزق کتنی بہترین چیز ہے نا, افضل ہے, اس کا احترام ضروری ہے, رزق کا احترام کرنا ضروری ہے. لہذا یا تو برابر کی سطح پہ ہو یا اوپر ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہو کہ ہم اوپر اور رزق نیچے, یہ اس کے ادب کے خلاف ہے. لہذا جب میں نے ان سے بات عرض کی تو انہوں نے بےچارے کہا کہ ہاں یار یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا. میں نے کہا پہلی دفعہ اس لیے سنا, ہم نے تو بہت دفعہ سنا, کیا دیکھا اپنے مرشد کو اپنے شیخ کو دیکھا. اب جس کا کوئی راہبر نہ ہو جس کا کوئی رہنما نہ ہو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ صاحب ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے. اور جو اپنا شیخ اپنے مرشد یا پیر یا کسی اللہ والے کو اپنا رہنما یا گائیڈ بنائے گا اسی کو تو پتا چلے گا. اب جو کہے گا کہ ہم تو ہر ایک سے مستغنی ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ اس نے کہا واقعی آپ نے بات بہت اچھی بات بتائی اور بہت ٹھیک بات بتائی, ہم کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا. میں نے کہا آپ نے کیسے پوچھا بھی نہیں. لہذا ہم نے اپنے شیخ کو جو چیز دیکھی اس کو جاری کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اگر حضرت کو ہم نے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی نہ پتا چلتا. اس تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ طریقہ پتہ چل گیا نا کہ کھانا یا تو اوپر ہو یا برابر کے سطح پہ ہو, اور دسترخوان بچھائے. بعض لوگ ٹرے میں رکھتے ہیں, ٹرے ٹر یہ ٹرے وزیر اور رائے کے اندر تو تھوڑا پوری ہے نا, تو ٹرے میں رکھتے ہیں. تو ایک صاحب نے پوچھا کیا یہ دسترخوان کے قائم مقام ہے؟ تو پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا مجھ کو نہیں معلوم. میں نے کہا میں کسی مفتی سے مشورہ کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا. تو جب میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ٹرے سے جو مقصد بحال تو ہو جائے گا لیکن جو دسترخوان کی سنت ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا. دسترخوان کی اپنا استعمال کرنا یہ خود ایک سنت ہے. لہذا ٹرے جو ہے اس سے ہو تو جائے گا کہ ایک چیز نیچے نہیں گرے گی, لیکن جو دسترخوان کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی. لہذا فرمایا کہ اس سے ہو تو جائے گا. اسی طرح سے ٹوتھ برش ہے, ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ پیسٹ سے منہ کہتے ہیں نا مسواک کا مقصد منہ کا صاف کرنا ہے, تو بے شک منہ کا صاف کرنا ہے لیکن ٹوتھ برش سے منہ صاف تو ہو جائے گا لیکن مسواک کی سنت کا ثواب نہیں ملے گا, مسواک کی سنت کا ثواب نہیں ملے گا. لہذا ٹوتھ برش بھی استعمال کرے, ٹوتھ پیسٹ بھی کرے, چاہے میکلین کا کرے اور اس کے بعد دانتوں کو چمکائے بھی. دیکھیے صاحب ہمارے دانت موتی جیسے دانت چمکدار کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ محفل کا اشتہار بعض لوگ بنے رہتے ہیں نا, مسکراتے رہتے ہیں, تو مسکرانا بھی عبادت ہے, سنت ہے. جب کسی مسلمان بھائی سے ملے تو کیسے ملے, مسکراتے ہوئے, لیکن پڑوسن سے مسکرا کے نہ ملے. کیونکہ آج کل لوگ جب بھائی ہوتا ہے تو اس سے پڑوسی ملتا ہے تو اس سے تو ماتھے پچھتے ہیں, تیوری ایسے ملتے ہیں, لیکن جب پڑوسن آ جاتی ہے تو پوچھتے ہیں آپا آپ کو کوئی سبزی وغیرہ چاہیے یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں لا دوں, اور اس کا بھائی آتا ہے تو ہاں کیا بات ہے بولو جلدی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے نہ مسکرائے, اللہ کی ناراضگی کی جگہ پر مسکرانا جہاں اللہ خوش نہیں ہوتا وہ صحیح نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دسترخوان کے متعلق بتا دیا نا کہ کھانے کی جگہ یا تو اوپر ہو یا برابر ہو, لیکن ایسا کہ آپ اوپر چودھری صاحب اوپر بیٹھے ہوئے اور کھانا نیچے, یہ ادب کے خلاف ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک مرتبہ میں ریل میں حضرت سفر کر رہے تھے تو حضرت کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ سالن کھا رہا تھا, مرغی پہ بات چلی تھی نا, مرغی سے کہیں اور پٹری بدل گئی تھی, تو وہ بوٹی جو ہے وہ نیچے گر گئی, بوٹی نیچے گر گئی. تب اس شخص نے کیا کیا, جوتے پہنے ہوئے تھا وہ, اس شخص نے جوتے سے اس بوٹی پر پاؤں رکھا اور سیٹ کے نیچے کر دیا. بس حضرت فرماتے کہ میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ آپ کے رزق کی ایسی بے حرمتی کہ یہ رزق کو پاؤں لگا رہے. پر حضرت نے خواجہ عزیز حسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے فرمایا حضرت نے کہ خواجہ صاحب اس بوٹی کو جا کر دھو کے لے آئیے, وہ بوٹی کو جا کر دھو کے لے آئیے. تو لہٰذا یہ مسئلہ سن لیجئے کہ کھانے کی چیز اگر گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے, بشرطے کہ وہ صاف کی جا سکتی ہو. جیسے بوٹی ہے, اگر بوٹی زمین پر گر جائے تو اگر آپ اس کو دھو لیں وہ چٹپٹا پر رہے گا نہ رہے کوئی بات نہیں, لیکن آپ اس کو دھو کے مٹی وغیرہ صاف کر کے آپ اس کو کھا لیجیے تو آپ کو کیا ہے سنت کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر کھیر نیچے گر جائے تو اگر آپ اس کو دھونے جائے تو خودی بہ جائے گی, لہٰذا مجبوری ہے, لیکن اس کے اوپر پاؤں نہ رکھے, اس کے اوپر پاؤں نہ رکھے, بلکہ اس کو صاف کر کے ٹائٹ سے کر دے یا ایسی جگہ جو اس کو طلب کر دے, سمجھ گئے. لہٰذا ایسی کھانے کی چیز جو صاف کی جا سکتی ہو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تب خواجہ صاحب سے فرمائے کہ آپ اس بوٹی کو دھو کر لائیے. تب حضرت نے اس بوٹی کو خواجہ صاحب لے کے آئے تو پوچھا, ارے مولوی صاحب, او مولوی صاحب یا تو سنت باہر پڑھ لو. جزاک اللہ, سنتوں کا وقت دیا جائے گا انشاءاللہ, آپ کو تکلیف نہیں دیں گے ہم. تو خواجہ صاحب جب بوٹی کو دھو کر لے کے آئے, بوٹی کو دھو کر لے کے آئے تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ میں کھا لوں. حضرت نے فرمایا آپ کھا لیجیے. تو وہ شخص, بس وہ شخص کا عجیب حال ہو گیا کہ دیکھو حضرت فرماتے مجھے اتنا ہوا کہ رزق کو پاؤں کے نیچے دباتے, جیسے نواب سات کشتوں کے نواب لگے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں اٹھا کے کھائیں, ہم کیوں اٹھا کر کھائیں, ہماری تو سات کشتے نواب کی نواب ہے, ہم کیوں کھائیں. تو لہٰذا یہ رزق کی بے حرمتی ہے, یہ رزق کی کیا ہے, بے حرمتی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ سالن چھوڑ دیتے, سالن پلیٹ کے اندر یا کوئی کھانے کی چیزیں وہ چھوڑ دیتے کہ صاحب ہم کیوں صاف کریں, ہم کیوں چاٹیں. چاٹتے ہوئے ان کو جو ہے شرم آتی ہے کہ کہیں گے کہ دیکھو بخیل اور کیسا ہے لالچی, لالچیوں کی طرح کھا رہا ہے. نہیں دوست, یہ لالچ نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رزق کا محتاج بنایا نہیں بنایا. جا کر ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, تو وہ کچروں کے اندر جا کر جو دوسرے لوگ کھانا بچ کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں وہاں سے تلاش کر کر کے کھاتے. ذرا ان سے جا کر پوچھو, جب ایسا دن آتا ہے جب کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تو اس وقت کوئی کہے کہ دیکھو وہ کچرے میں کھانا رکھا ہوا ہے تم کھاؤ گے, کہے گا بھائی کہیں سے بھی لا دو ہم کو. تو لہٰذا جب اتنی محتاجی ہے تو کیوں رزق کی قدر نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ روٹی بند کر دے تب پتا چلے گا, اے پھر ساری نوابی جو ہے نکل جائے گی, پھر سب نوابی نکل جائے گی. اس لیے دوستو اللہ نے ہم کو رزق کا محتاج بنایا, تو جب بنایا تو اس کو اس کی طرح سکھائے, ادب کرے رزق کا. لہٰذا سالن لے. اور بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب دعوت میں جاتے ہیں, دعوت میں تو پہلے دس بوٹیاں ڈال لیتے ہیں, جلدی سے لڑائی ہوتی ہے, جلدی سے چمچہ چھینتے ہیں اور چمچہ چھین کر دس بوٹیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ جو ہے ساری ٹانگیں تلاش کرتے ہیں, ٹانگیں تلاش کر کے جلدی جلدی جو ہے وہ اس لیے ڈال لیتے ہیں. تو اب صرف دوسرے بےچارے دیکھتے رہتے ہیں, وہ بےچارے پھر شوربا کھاتے ہیں. یہ شوربا بتایا گیا اصل میں, یہ شوربا جو ہے وہ شورے باہ, شورے باہ جب شور کھاؤ شوربا کھاؤ تو پھر خوب شور مچتا ہے نا, پھر مستی چڑھتی ہے, اس لیے اس کا نام شوربا رکھا. یہ اصل میں شوربا نہیں شورے باہ ہے, اور کثرت استعمال سے یہ شوربا بن گیا. تو अब 10 रोटी खाते हैं, उसके बाद उसमें सब कोई 10 रोटी थोड़ी खा सकता है, 3-4 खाते हैं, बाकी की सारी छोड़ देते हैं, किसी के इस्तेमाल में नहीं आती। कितनी बहन कि ऐसा वो रिस्क जो दूसरे इस्तेमाल कर सकते थे, उन्होंने वो अपनी जो है सब उसकी वजह से खुद उस पर कपड़े जमा कर बैठ गए और कोई उसको इस्तेमाल न कर सका, उसके बाद वो फिर खाना कचरे में फेंका जाता है। अगर थोड़ा सा सब्र करे, थोड़ा सा ले ले, चाहे 10 दफा ले ले, कोई मना थोड़ी करता है। लेकिन अब वो लालच है कि साहब हमारी प्लेट के अंदर इतना सजाते हैं, उसको 3 मंजिला बनाते हैं, चावल डालते हैं उसके ऊपर 3 मंजिला जो है वो बोटियों का भी अंबार लगाते हैं कि साहब तब तक सब हम खा जाए, और खाया तो जाता नहीं है, उसका नतीजा वो सबका सब जाया हो जाता है। लिहाजा अगर थोड़ा थोड़ा ले ले तो दूसरे लोग भी बेचारे उससे मुस्तफीद हो जाए। बाद लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि वो सब शोरबे से खाते हैं, क्योंकि सारी बोटियों पर तो दूसरों का कब्जा हो जाता है, वो फिर सब शोरबा खाते हैं और ये बोटियां जाया करते हैं बाद में। लादक खाने के अंदर थोड़ा सब्र तहमुल का करे, यही सोचे कि हमारा मुसलमान भाई खा लेगा। देखो गजबे के मौके पर एक शादी का वाक्य है कि जख्मों से चूर हो गए तो उन्होंने पुकारा कि कोई पानी पिला दे, तो एक शख्स पानी लेके आया तो उनको जब पानी पीने लगे तो बराबर से आवाज आई कराने की, तो उसने कहा कि अरे इसको पिला दो। बस वो उसके पास पहुंचा तो उसको बराबर से कराने की आह की आवाज आई, उसने कहा उस मेरे प्यारे उस भाई को पानी पिला दो। जब उसके पास पहुंचा तो वो उसका इंतकाल हो गया, जब वो पहले के पास आया उसका भी इंतकाल, वो भी शहीद हो गए, और फिर जब वो पहले शादी के पास आए तो वो भी शहीद हो गए। ये है इस्लाम। आज हम इस्लाम की तालीम को छोड़ देते हैं, अपने मुसलमान भाई को नहीं जरा आगे बरकरार कर सकते, ये कैसा इस्लाम है? और फिर बातें करते हैं कि साथ इस्लाम के अंदर तो बड़ी तालीमात है, और अंग्रेजों की बातें करते हैं कि अंग्रेजों को देखो लाइन में खड़े होते हैं सीधे सीधे लाइन में, और वो आगे इधर उधर नहीं होते। तो भाई अगर तुमको इतना ही अच्छा लगता है, उन्होंने तो अंग्रेजों ने तो असल में इस्लाम ही के अखलाक लिए हैं, उनको अपने ऊपर नाफिज कर दिया, तो इस वजह से तुम उनसे महरूम हो। तो अरे इस्लाम ही बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मुसलमानों जैसे, यानी अखलाकियात तो असल में मुसलमानों के थे, ये तो काफिरों ने हिंदुओं ने इस्लाम से लिए हैं, वरना उनको क्या खबर थी कि इस्लाम क्या होता है, उनको क्या खबर आज की कि अखलाकियात क्या चीज होती है। और हम उनकी तकलीफ करते हैं कि साहब वो कितनी चड्डी पहनते हैं, कहां से कितनी बड़ी चड्डी पहनने का शौक है बस उनकी तकलीफ में, और वो कहते नाचते हुए जाते हैं बस नाचने के अंदर तकलीफ की हमने। अगर कर रही है तो भाई उनके तो अच्छी चीजें वही ले लो, कौन मना करता है? क्यों एकदम बम नहीं बनाते? क्यों जो है तुम मिजाइल नहीं बनाते? कोई साइंस के अंदर तरक्की नहीं करते? इस्लाम थोड़ी मना करता है, और इस्लाम जो है वो करोड़पति बनने से भी मना नहीं करता, माल और दौलत जमा करने से इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन सब इतना कहता है कि देखो पहले जब सांप अगर पालते हो तो सांप को पाल जो सांप पकड़ता है तो उसको पकड़ने का मंत्र भी तो सीखता नहीं सीखता कि मदारी से पूछो जो सांप वाला होता है तो वो सांप को पकड़ने से पहले उसको पकड़ने का तरीका सीखता है ताकि उसके जहर से महफूज रहे। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि तुम दुनिया का सांप पकड़ना चाहते हो, अरे इसका मंत्र भी तो सीख लो। और वो मंत्र क्या है? ला बाअ बिल गिना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह फरमाते कि ला बाअ बिल गिना लिमन इत्तकल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, कि मालदारी उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है उसको मालदारी नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि अभी गरीब है, और गरीब गुर्बत में आलम यह है कि छत के ऊपर डिश लगी हुई है और 20 इंच का कलर टेलीविजन घर में रखा हुआ है और चरस और दूसरे सब काम चल रहे हैं, तो अभी गुर्बत में यह आलम है। अगर माल आ जाएगा तब क्या करेगा? और माल आने की नियत पता है क्या होती है? कि हमको माल मिल जाए तो हम भी जरा मजे करेंगे, बैंकॉक जाएंगे और दुबई जाएंगे, वो तो देखो कैसे मजे करता है। अभी तो हम जो है सिर्फ नसवार खाते हैं 2 रुपए का, फिर शराब पिएंगे और हसीनों को अपनी गाड़ी के अंदर खरीदेंगे शानदार, और तमाम हसीनों को उसमें बिठाएंगे। नियत क्या है? नियत यह है कि माल आएगा तो हम बदमाशी करेंगे, ये है ना नियत कि माल क्यों के साथ हम 1000 घर का बंगला बनाएंगे और अपने बदमाशी के साथ काम करेंगे, तो नियत यह है कि माल आएगा तो हम ये काम करेंगे, तो फिर सोचो कैसे उसको वो होगा। और अगर कोई शख्स ये नियत करता है कि अगर मुझको माल मिलेगा तो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, मस्जिद बनाऊंगा, मदरसे बनाऊंगा, अल्लाह वालों पर खर्च करूंगा और गरीबों को दूंगा, तो अगर इसको माल मिलेगा तो देखो कितना मुबारक नियत है। और उसकी नियत क्या है कि मुझको माल मिलेगा तो मैं दुनिया की जितनी बदमाशी है सबके सब काम करूंगा, तो ऐसे शख्स को माल न मिलना ही अच्छा है। बताइए साहब, इसको माल मिलना चाहिए कि नहीं? न मिलना चाहिए ना। तो लिहाजा और जो नियत करता है, और देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस सुनाई कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उस जमाने में कहर पड़ा हुआ था, यानी लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था,
تب اس نے ایک پہاڑ دیکھا، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا. اس نے کہا کہ اے کاش اے اللہ اگر اتنا مجھ کو غلہ مل جاتا، اس پہاڑ کے برابر اگر مجھ کو غلہ مل جاتا تو میں سب کا سب غریبوں میں تقسیم کر دیتا. نیت دیکھی اس کی. تب اللہ رب العزت نے اس زمانے کے جو نبی تھے ان پر وحی فرمائی کہ جاؤ اپنے امتی کو خوشخبری دے دو کہ اتنا ثواب، پہاڑ کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا ثواب ہم نے اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا. دیکھا اپنے ساتھ غریب ہے، نیت تو کرے کہ اللہ اگر مجھ کو مال ملے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو بغیر مال ملے اس کو راستے میں خرچ کرنے کا ثواب مل گیا نہیں مل گیا. اور جس کی نیت یہ ہے کہ ہم کو مال ملے گا تو ہم دنیا کی تمام بدمعاشیاں کریں گے، تو بتاؤ نیت تو ہے گڑبڑ، اور تم بدمعاشی کرنے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اسے اندیشہ ہے کہ ایمان بھی خراب نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دعا مانگنے کا سنت طریقہ بتایا نا کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو، اب دیکھو کچھ لوگ بات میں آئے نا، دعا مانگنے کا سنت طریقہ. او پیر زادے کیا حال ہے؟ دعا مانگنے کا سنت طریقہ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، آسمان کی طرف، اور سینے کے سامنے ہو، نہ ایسے اوپر نہ نیچے، جہاں سینے کے سامنے، اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ، تھوڑا سا فاصلہ رکھے، بالکل ملا کے نہ رکھے. اور یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ماں کو یوں کرتے یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کی سنت کے اگر کسی پہ غلبہ ہو جائے وہ اور بات ہے کہ رونے لگا، روتے روتے اگر منہ چھپاتا ہے وہ اور بات ہے، لیکن جو صحیح طریقہ یہ ہے، جو عقل اہل عقل کا جو طریقہ ہے، جو سنت کے مطابق وہ یہ ایسے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگیں ایسے، اور یوں نہ کریں یہ طریقہ، اور دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. پھر اللہ سے امید بھی رکھیں کہ میرا مولا میری دعا کو سن رہا ہے. دیکھو ان کو جگا دو، آپ کو جاگنے سے خوشی ہوگی نا، اس لیے میں نے آپ کو جگوایا. اردو فہمی تھی؟ بس مزے کر رہے بھائی تو، لیکن جاگر جاگو ہم کو دیکھو. تو اس کے بعد یہ امید بھی رکھے، اس کے بعد امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہا ہے. اور پانچویں سنت کیا ہے کہ جو جب دعا مانگ لے تو دعا مانگنے کے بعد اس کو اپنے سر آنکھوں پہ چہرے پہ پھیل لے، ایسے اپنے منہ پر جو ہے وہ اس پر پھیل لے، تاکہ اللہ آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی، آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی اس کو ہم نے اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. ہے نا، یہ نعمت کی قدر ہے نا، کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی چیز دیتا ہے تب ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جزاک اللہ آپ نے بڑی مہربانی کی، اور اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ہوں بات جو مانگتے ہیں ایسے پیچھے پھینک دیا کہ جو ملا وہ سب پیچھے ڈال دیا، ہم تو ضرورت ہی نہیں ہمیں اس چیز کی. نہیں، دیکھو کتنی ہے اس میں، ہے نا، یہ ادب ہے کیا کہ سامنے رکھے اور اپنے چہرے پہ پھینک لیں. اور جب دعا مانگے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ آپ ہمارے کتنے پیارے پالنے والے ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہم کو رزق دیتے ہیں اور ہماری تمام حاجات کو سنتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں. اس کے بعد درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ نبی جی امی، یا جو نماز کا درود شریف ہے وہ درود شریف پڑھے، کہ یہ درود شریف جو ہے وہ دعا ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہے. تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنی دعاؤں کے آگے اور پیچھے درود شریف لگا لیا کرو، درود شریف. اچھا اس سے ایک بات یاد آئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ درود شریف نہیں پڑھتے، یہ درود شریف نہیں پڑھتے. تو میں اس پر بحث نہیں کر رہا، یہ اس اختلاف پر بحث نہیں کر رہا، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں کبھی اختلافی مضمون نہیں پیش کرتا. میرے ہاں صرف اللہ کی محبت کی بات ہے، اور نہ سیاست سے نہ اختلاف سے کوئی بات نہیں کرتا. لیکن میں جو یہاں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا، ایک درجے میں یہ بات بالکل صحیح ہے، ایک درجے میں یہ جو الزام ہم پر ہے یہ ٹھیک الزام ہے، میں اس کو اقرار کر رہا ہوں. اور وہ اب اس کا جواب سنیے، ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، بتائیے اپنے گریبانوں میں اگر جھانکیں تو ہم بتائیے دن میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ. نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو رہنے دیجیے، ابھی نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں پانچ ٹائم تو مولوی صاحب پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، تو لیکن میں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہاتھ اتنا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہاتھ کیا صرف اتنا ہی ہے کہ ہم جو نماز میں درود شریف پڑھ لیا وہ کافی ہے؟ بتائیے سر، اتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری خاطر، امت کی خاطر قربانی بھی کی، امت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی، اور راتوں کو اٹھ کر سجدے میں امت کے لیے روئے. تو تو کیا امت ایسی ہے کہ اس سے نماز کے علاوہ درود شریف بھی نہیں پڑھا جاتا ہے نا؟ بہت بتاؤ بات یہ سچ کہی ہے نا انہوں نے جو انہوں نے کہا ہم درود شریف پڑھتے سچ کہتے نہیں کہتے. تو لہٰذا آپ کیا کریں کم سے کم ہر امتی کم سے کم دن میں 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے, ایک تسبیح تو پڑھ لے تاکہ کل قیامت کے دن کہہ تو سکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک تسبیح تو پڑھتا تھا, اس سے زیادہ ہمت نہیں. مان لیجیے کہ بہت مصروف ہے نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں, لیکن کم سے کم درود شریف تو پڑھے. اچھا آپ اس میں ایک آپ کو شارٹ کٹ طریقہ بھی بتاتا ہوں, آسان طریقہ کہ 100 دفعہ پڑھیں گے تو صاحب بہت ٹائم لگے گا, تو میں اس کا ایک اور آپ کو آسان راستہ بتاتا ہوں کہ دیکھو احادیث میں کئی قسم کے درود شریف آیا ہے, چھوٹا درود شریف بھی آیا ہے, اور جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تو بہت بڑا ہے, اگر اس کو 100 دفعہ پڑھے گا تو کہے گا کہ صاحب میں تو بہت بزی ہوں بزنس مین ہوں, تو میری بزنس مین اصل میں پتہ ہی کیا ہے, میرے شیخ نے فرمایا, میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بزنس مین اصل میں وہ ہے جس کی نس نس بزی ہو, جس کا بال بال ہو اس کی نس نس بزی ہو, یعنی مصروف ہو بہت, اس کو کہتے ہیں بزنس مین. تو لہٰذا اب وہ کوئی بہت مصروف ہے تو وہ کیا کرے, اتنا درود شریف پڑھنے میں وقت لگتا ہے نا, تو کیا کرے نسائی شریف کی روایت سے درود شریف ثابت ہے صلی اللہ علی نبی الامی, بس دیکھو کتنا ہے سب 5 شروع ہے نا, صلی اللہ علی نبی الامی 5, سب 5 الفاظ اس کے اندر. تو کیا اگر اس کو پڑھے تو بمشکل 5 منٹ لگیں گے, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ بتائیے صاحب, دے سکتے نہیں دے سکتے؟ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم لوگ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, تاکہ وہ ہم کو کوئی نہ کہہ سکے کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں, صحیح ہے نا؟ تو لہٰذا ایک تسبیح اور درود شریف چھوٹا بتا دیا, کیا صلی اللہ علی نبی الامی, اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے نا, آپ لوگ یاد کر دیجئے صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علی نبی الامی, لہٰذا 100 دفعہ جب یہ درود شریف پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا ہم قیامت کے دن کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کی محبت میں ایک تسبیح روزانہ پڑھتے تھے, ایک تسبیح ہم روزانہ آپ کی محبت میں پڑھتے تھے. اور دیکھو درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں, بے شمار رحمتیں, اور ہم حضور اللہ کی رحمتیں چاہتے نہیں چاہتے, بس اللہ کی رحمتوں کو کیا طریقہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیے تو ہمارے تمام کام بنیں گے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو جو اللہ کے محبوب کا خیال رکھے گا اللہ اس کا کتنا خیال رکھے گا, لہذا جو 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو ہم پر وہ الزام بھی ہٹ جائے گا کہ صاحب آپ درود شریف نہیں پڑھتے, اور اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہو جائے گا. تو لہذا عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی دعاؤں کے آگے اور پیچھے درود شریف کو لگا لیں, تاکہ ہماری جو دعا ہے, کیونکہ درود شریف وہ عبادت ہے جو مقبول ہے, جب اللہ تعالیٰ مقبول عبادت لے لے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے سے لے لے اور بیچ میں سے پھینک دے. لہذا جو دعائیں درود شریف کے ساتھ پڑھی جائیں گی انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. اور پہلے اپنے لیے دعا کریں, یہ مقدم ہے, پہلے اپنے لیے دعا کریں, اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن کے اندر جب میں چھوٹا تھا انہوں نے میری تربیت کی اور میری کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کی. ماں باپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی نہیں بھائی, کتنی رحمت کا معاملہ کرتے کہ ماں کیا کرتی ہے سردی کے اندر جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو پیشاب والی جگہ خوش ہوتی ہے اور بچے کو دوسری جگہ پھلاتی محبت کے مارے. تو علامہ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے کہ دیکھو دنیا والوں, ماں کی محبت کا یہ حال ہے کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے ٹھنڈی جگہ خوش ہوتی ہے اور اپنے بچے کو گرم جگہ سلاتی ہے. تو دنیا والوں, ماں کو محبت کرنا تو اللہ نے سکھایا ہے, ارے تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف کیوں جاتے ہو, اللہ کی محبت کی طرف کیوں نہیں آتے, کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو. ماں درا رہا میرے من آموختم, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دنیا والوں تم ماؤں کی محبت پر ناز کرتے ہو کہ ماؤں کو اتنی محبت ہے, ارے ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا ہے, یعنی اللہ فرماتے کہ ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے, ارے اس دن کل قیامت کے دن کیا عالم ہوگا جب میری محبت کی شمع جلے گی, تم دیکھنا کیا تماشے رکھتے ہیں. اس لیے دوستو اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑو, گناہ کرنا بہت گندی چیز ہے, بتاؤ گناہ کرنا اچھا کام ہے یا برا؟ برا کام ہے نا, اور برا کام چھوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں صاحب ادھر سے بھی کچھ منڈی ہلاؤ نا شاہ, کچھ زیادہ ایسے بھی تو کرو, ہمکاری تو بھرو. تو لہٰذا اور اچھا یہ بتائیے گناہ کام جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ اور آپ کو فیصلہ اب آپ خود پکڑیں گے. لہذا یعنی میں بھی گناہ نہ کروں آپ بھی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ اب گناہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے نا. تو ہم اللہ کی خوشی چاہتے ہیں ناراضگی چاہتے ہیں؟ خوشی جب چاہتے ہیں تو بس گناہ کا کام چھوڑ دیں اور جس سے اللہ خوش ہوگا. دیکھو ایک دنیا کا بادشاہ کسی سے خوش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ خوش ہو جائے گا تو اس کے کام بن جائے گا. تو جس سے سلطان السلاطین جو پورے عالم کا بادشاہ ہے پوری دنیا کا بادشاہ ہے جس جو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیج دیتا ہے جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے گا اس کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا؟ لہذا ایک تو یہ ہے کہ ہم مخلوق کو خوش کریں اور ایک ہے ہم اللہ کو خوش کریں. تو اگر اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کی ضمانت پھر اللہ لے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں گناہوں کے ہم سے گناہوں کی گندی عادت کو چھڑوا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ ہم آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما کر اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما کر اپنا بنا لیجئے. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دونوں جان کی خوشی عطا فرما دیجئے. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کو بنا دیجیے. اور اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے. ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے. اور اے اللہ ہر وہ کام جس سے آپ خوش ہو ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور ہر وہ کام جو آپ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو اے اللہ ہم سب کو اس سے بچا لیجیے. اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ حلال روزگار عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ہمارے دوست و رشتے داروں میں سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جو اپنی لڑکیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح لڑکے عطا فرما دیجئے. اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. اور جو جن کی اولاد ہیں ہم سب کی اولاد کو یا اللہ نیک اور صالح بنا دیجئے. اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنی ذات پاک سے ہم کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اور جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے. جو نہیں مانگا میں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے. دونوں جان کی رحمتوں کی بارش فرما دیجئے. دونوں جان کی نعمتیں عطا فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے. سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا ایک بات اور دو باتیں عرض کرنی تھی. نمبر ایک تو یہ کہ علماء نے فرمایا تھا کہ احتیاطاً ایک روزہ قضا کر لیں. لہذا رمضان شریف کے لیے احتیاطاً ایک روزہ جو ہے وہ اب وقت آ گیا نا ایک روزہ قضا کر لیں. تو دیکھو احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کیونکہ اختلاف کا مسئلہ تھا تو احتیاط میں ہمیں جو ہے کوئی حرج نہیں. اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اللہ احتیاطاً رکھا. اور اگر خدا نہ خواستہ واقعی رمضان ہوا تب تو قضا رہ جائے گی ساری زندگی ادا نہ ہو سکے. لہذا احتیاط اس میں ہے کہ ایک روزہ قضا کر لیں ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ شوال کے چھ روزے رکھنا یہ نفل ہے اور بہت اچھی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھ روزے رکھے تو پھر وہ ایسا ہے گویا کہ اسے پورے سال روزے رکھے. جیسے اس کو ایک عالم نے فرمایا کہ دیکھو ایک روزے پر دس کا ثواب ایک نیکی پر دس کا ثواب ملتا ہے نا. لہٰذا تیس روزے پر ہوئے تو تیس کا اگر 29 بھی روزے ہوں تو بھی 30 کا ثواب ملتا ہے. یہ عجیب بات ہے. تو لہٰذا 30 روزوں پر جو ہے وہ ثواب اگر 10 سے کرو تو 300 ہو گئے. اور سال میں 300 تقریباً 60 دن ہوتے ہیں 360 دن تقریباً ہوتے ہیں. تو 300 کا وہ ہو گئے اور 60 روزے ہر روزے پر 10 کا تو 60 کا وہ ہو گئے 360 پورے ہو گئے نا. لہٰذا اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لگاتار رکھیں. लगातार रखना भी अच्छा है लेकिन जरूरी नहीं है। पूरे शवाल के महीने में अगर एक रखा तीन दिन जो है वह सवैया खाई, फिर एक रखा फिर तीन दिन जो है मुर्गी और बिरयानी खाई, फिर एक रखा, तो इस तरह करते करते अगर पूरे शवाल के महीने में किसी ने छह रोजे रख लिए शवाल के महीने में, तो उसको उन छह रोजों का सवाब पूरा मिल जाएगा। लिहाजा बात ये न समझे कि ये लगातार रखना जरूरी है, बल्कि पूरे शवाल के महीने में कि पूरे कभी भी रख सकता है, एक एक रखे, दो दो रखे, छोड़ छोड़ कर रखे, इसमें कोई हर्ज नहीं। आसानी है ना, देखो पूरे महीने में आसानी है ना, लिहाजा आसानी को इख्तियार करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैंने भी नियत की है इंशाल्लाह कि मैं भी पूरे छह के छह रोजे रखूंगा, एक रोजा सजा का और छह रोजे शवाल के। अल्लाह मुझको भी तौफीक दे, हम सबको तौफीक अता फरमाए।